بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد مواهب ربانیہ سے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بہت سے سالکین کولو کے بیل کی طرح ہیں. کولو کا بیل جہاں سے چلتا ہے وہیں پھر آ کر رک جاتا ہے, چاہے ساری عمر چلتا رہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں. اسی طرح بعض صوفیوں کو شیطان نے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ اللہ اللہ بھی کرتے رہو اور گناہ بھی نہ چھوڑو, ہر حسین لڑکی اور لڑکے کو دیکھتے رہو. یہ ایسا سالک ہے جو چل تو رہا ہے لیکن رہے گا وہیں کا وہیں, اللہ تک نہیں پہنچے گا. اس لیے ہمت کر کے گناہ چھوڑ دو, مرنے کے بعد تو گناہ چھوٹ جائیں گے. کوئی مردہ بدنظری کر سکتا ہے لیکن اس وقت کوئی اجر نہیں, کیونکہ اب تو وہ مجبور ہے, گناہ کر ہی نہیں سکتا. لہذا مرنے کے بعد گناہ چھوٹنے پر کوئی ثواب نہیں. جیتے جی گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ. ایک آدمی مر گیا, اب اس پر بمباری ہو رہی ہے, جسم کے طرف سے ہو گئے تو کیا اس کو شہادت ملے گی؟ زندگی میں اگر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور خون بہ جائے تب شہادت ملتی ہے. مردوں کی شہادت قبول نہیں, لہذا مرنے کا انتظار نہ کیجیے, جیتے جی اللہ پر فدا ہو جائیے, گناہوں کو چھوڑ دیجیے, پھر دیکھیے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی کیا لذت حاصل ہوتی ہے. دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا. ارشاد فرمایا کہ جیتے جی اللہ پر فدا ہو جائیے, مرنے کا انتظار نہ کیجیے, گناہوں کو چھوڑ دیجیے, پھر دیکھیے کہ قلب کو اللہ کے قرب کی کیا لذت حاصل ہوتی ہے, دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجاز ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے. حضرت والا نے ان کو مدینہ منورہ کی ایک خاص تصویر جو خاص کیمرے سے کھینچی گئی ہے, یعنی جس میں جانداروں کی کوئی تصویر نہیں ہے, صرف مسجد نبوی شریف اور دس منظر میں شہر, اور حضرت والا کے کمرے میں دیوار پر آویزہ ہے اور بلب سے روشن ہو جاتی ہے, ان کو دکھائی اور فرمایا کہ یہ آسمان اور یہ سرخیاں سب مدینہ منورہ کی ہیں. پھر اپنا یہ مصرع فرمایا, کراچی میں ہے آسمان مدینہ, کراچی میں ہے آسمان مدینہ. ان بزرگ نے مدینہ منورہ کی تصویر دیکھ کر رقت آمیز آواز میں نہایت درد سے خواجہ صاحب کا یہ شعر پڑھا, مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مدینہ جاؤں پھر آؤں, مدینہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. حضرت والا نے فرمایا کہ کسی نے خواجہ صاحب سے کہا کہ جاؤں آؤں اور پھر جاؤں کے بجائے وہیں کیوں نہ رہ جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں, جاؤں آؤں میں جو مزہ ہے وہ رہ جاؤں میں نہیں رہے گا, عشق ٹھنڈا پڑ جائے گا. محبوب سے ہر وقت ملاقات میں بعض اوقات عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آنے جانے میں تڑپ باقی رہتی ہے کہ آہ وقت ختم ہونے والا ہے, اور جدائی میں پھر محبوب کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے. اسی لیے رکوع سے فوراً سجدے کا حکم نہیں دیا, بلکہ رکوع کے بعد قیام سے کچھ فاصلہ کر دیا تاکہ محبت اور تیز ہو جائے اور تڑپ کر سجدہ کرو. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کچھ فاصلہ کر دیا. وصل کی قدر فصل سے ہوتی ہے, وصل معنی ملاقات, فصل معنی جدائی, تو وصل کی قدر فصل سے ہوتی ہے. فصل اور فراق محبت کو تیز کر دیتا ہے. حالت قبض جو سالکین کو پیش آتی ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں آتا, دل بجا بجا سا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دوری سی معلوم ہوتی ہے, جس سے سالک تڑپ جاتا ہے, اس کا بھی یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی محبت کو اور تیز کر دیتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ حالت قبض سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے بہت ترقی ہوتی ہے. قبض کی حالت اسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا, اس کو حالت قبض کہتے ہیں. فرمایا کہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے بہت ترقی ہوتی ہے, لیکن ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ گناہوں پر اصرار کے ساتھ مبتلا ہو, بعض اوقات اس کی وجہ سے بھی دل میں سختی آ جاتی ہے اور عبادت سے بجائے مزہ آنے کے گھبراہٹ ہوتی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائیں, اور اگر خطا ہو جائے تو خوب استغفار و توبہ کریں, روئیں یا رونے والی شکل بنا کر اللہ سے معافی مانگیں. بندے کا عجب اور کبر اس طرح ٹوٹ جاتا ہے اور دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے. اس کے بعد جب دوبارہ حالت بست عطا ہوتی ہے تو قرب و حضوری کا کچھ اور ہی لطف ملتا ہے. یعنی اس قبض کی حالت کے بعد بست کی حالت با سین اور طا, بست کی حالت عطا ہوتی ہے یعنی اس میں پھر خوب دل لگتا ہے, خوب لذت آتی ہے مناجات میں, اللہ اللہ کرنے میں, نماز پڑھنے میں, تلاوت کرنے میں, اس کو حالت بست کہتے ہیں. تو قرب و حضوری کا یعنی قبض کے بعد جو بست عطا ہوتی ہے اس میں قرب و حضوری کا کچھ اور ہی لطف ہوتا ہے. اور فرمایا کہ راز اس میں یہی ہے کہ قبض کی حالت میں بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دور ہو گئے اللہ سے, حقیقت میں اللہ سے قریب ہی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ محبت کو تیز کرنے کے لیے حالت قبض طاری کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بست عطا فرماتے ہیں. یہ فصل برائے وصل ہوتا ہے, یعنی یہ جو حالت قبض ہے یہ آگے ترقی کے لیے ہے. معلوم ہوا کہ لذت قرب اور وصل کے لیے فصل ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی رات کو جب سلطنت بلخ چھوڑی ہے, مولانا رومی نے اس کا کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے. فرماتے ہیں, شاہی وہ شہزادگی در باختہ, از پے تو در غریبی ساختہ. اے اللہ, یہ سلطان شاہی اور شہزادگی آپ کی محبت میں ہار گیا. اے اللہ, یہ سلطان شاہی اور شہزادگی آپ کی محبت میں ہار گیا, اور آپ کے لیے سلطنت کی عزت اور جاہ کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. اور فرماتے ہیں, نیم شب دلقے بپوشد وہ برخت, از میان مملکت بگریخت تفت. آدھی رات کو شاہی لباس اتار کر گدڑی پہن لی اور اپنی مملکت سے نکل گئے. اور گدڑی کیوں پہنی؟ تاکہ کوئی پہچان نہ لے اور ترک سلطنت میں دشواری نہ ہو. اور آدھی رات کو سلطنت کا سودا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے, تاکہ سلطنت بلخ فدا کرنے کا میرا یہ سودا قبول ہو جائے, ورنہ اگر قبول نہیں تو سلطنت بھی گئی اور اللہ بھی نہ ملا. بس جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کو ترک کر کے خانقاہوں میں آ پڑے ہیں, ان کو بھی ہر وقت یہ فکر رہے کہ ہمارا خانقاہ میں رہنا قبول بھی ہے یا نہیں. قبولیت کی امید بھی رکھیں اور ڈرتے بھی رہیں, اور دعا بھی کریں کہ اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے, اور جو اعمال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ہیں ہر وقت ان سے بچنے کی فکر کریں. گناہوں سے بچنے کی اگر توفیق حاصل ہے تو یہ علامت قبولیت کی ہے. گناہوں سے بچنے کی اگر توفیق حاصل ہے تو یہ علامت قبولیت کی ہے. ارشاد فرمایا کہ سنت کے اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ اس نور کا محافظ ہے. ارشاد فرمایا کہ سنت کے اتباع سے نور پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ اس نور کا محافظ ہے. لہذا جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا انوار سنت کو ضائع کرتا ہے. جو تقویٰ کا اہتمام نہیں کرتا انوار سنت کو ضائع کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹنکی پانی سے بھر لی لیکن ٹوٹیاں کھلی چھوڑ دیں تو سب کا سب پانی ضائع ہو جائے گا. اسی طرح سنت کے اتباع سے قلب انوار سے بھر گیا, لیکن اگر آنکھوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی, بد نظری کر لی, زبان کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی غیبت کر لی, جھوٹ بول دیا وغیرہ, کانوں کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دی یعنی گانا سن لیا, غیبت سن لی وغیرہ, اس نے اتباع سنت کے انوار کو ضائع کر دیا. اس لیے انوار سنت کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل اتباع سنت نصیب فرمائے. کل جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صبح کی مجلس کا ہم آغاز معارف القرآن کے دروس سے کر رہے ہیں, اور وقت میں نے 11:25 فون کے لیے مقرر کیا تھا, لیکن اس سے پہلے دل میں دعویٰ تھا کہ یہ وقت 12 کر دیا جائے, لیکن بعد میں پھر خیال ہوا کہ یہ پہلے کی طرح سے وقت مقرر رہے, ایک ہی وقت رہے, لیکن بعض حضرات کو اس کو سننے میں 12 بجے آسانی ہے, تو اس لیے پھر 11:55 پر یہ وقت کر دیا گیا ہے کہ 11:55 پر ٹیلی فون آ جائیں. 12 بجے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ درس شروع ہوگا, اور 12 بجے میں ہمارے مدرسے کے اعتبار سے بھی بچوں کا جو مدرسہ ہے گھر پہ, اس اعتبار سے گھر والوں کو بھی آسانی ہے, کیونکہ 12 بجے ایک وقفہ ایسا آ جاتا ہے جس میں اس درس کو بلا خلل کے سنا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ وقت نوٹ کر لیں کہ 11:55 پر ٹیلی فون کریں جو کانفرنس کال پہ سنتے ہیں, 12 بجے انشاءاللہ یہ درس شروع ہوگا. اور جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی سلسلے ہیں یہاں بیانات کے یا دروس کے, مشکات شریف پڑھی گئی, بہشتی زیور ہے, اور جو بھی دینی تعلیم یہاں پڑھ کر سنائی گئی یا کہی گئی, سب میرے شیخ اول شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز اور برکات ہیں, اور بلا شبہ ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب نور اللہ تعالیٰ مقدہ, اور بلا شبہ میرے موجودہ شیخ اور شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ عزلہ مالینا کی فیوز و برکات ہیں, اور درحقیقت انہی کی اجازت اور توجہات اور دعاؤں کا سہارا ہے کہ حضرت نے اجازت بھی عنایت فرمائی, حضرت ہی کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول بھی فرمائے, مقبول بھی فرمائے اور نافع فرمائے. تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھا جائے گا جو ایک مستقل عبادت ہے. ایک تو ہے کہ کتاب کو مکمل کر لینا, بھائی ہم نے معرف القرآن پڑھی ہے, تو اس کی فکر نہ کی جائے, بلکہ روزانہ جو ہم تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو وہ یہ ایک مستقل عبادت کی نیت سے پڑھا جائے. تو روزانہ ہم گویا ایک عبادت میں جو قرآن پاک کے علوم کو حاصل کرنا ہے اس میں انشاءاللہ شمولیت ہوگی ہماری, تو اس میں اختتام کی فکر نہ ہو. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ تکمیل اصل چیز نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں اور محبت اور معرفت کے حصول میں فنا کر دے, کھپا دے اپنی زندگی کو, یعنی اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت میں ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. میں نے ایک دعا پہلے بھی مناجات مقبول سے بتائی تھی, اس میں اللہم عافنی فی قدرتک وادخلنی فی رحمتک واقض اجلی فی طاعتک واختم لی بخیر عملی وجعل ثوابہ الجنہ, کہ اللہ ہمیں اپنی قدرت سے عافیت نصیب فرما دے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے. وادخلنی فی رحمتک واقض اجلی فی طاعتک, اور اب میری ساری عمر جو ہے وہ آپ کی طاعت میں خرچ ہو جائے. وقت اجلی کی طاعتک وختم لی بخیر عملی, اور ہمارا خاتمہ جو ہے سب سے اچھے عمل پر ہو. وجعل ثوابہ الجنہ, اور اس کو جنت کا ثواب بنا دیجیے, اجر و ثواب کا باعث بنا دیجیے. اس دعا کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہماری زندگی کا لحمہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کی فدائیت پر خرچ ہو. اور اس کے اندر بہت ہی انشاء اللہ تعالی نفع کی امید رکھتا ہوں. ایک تو علم حاصل کریں گے, اس میں علم کی فضیلت کے جتنے بھی فضائل ہیں علم کے, وہ سب کے سب انشاءاللہ اس میں ہم نیت کریں کہ اللہ علم دین کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب کے سب ہمیں حاصل ہو جائے. اور جیسا کہ حدیث پاک میں ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نماز سے افضل ہے, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسائل بھی آئیں گے, کیونکہ میرا ارادہ پورا معرف القرآن پڑھنے کا ہے. تو ابھی تو سورہ رحمان سے شروع ہم کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اما پارے کے بعد پھر الف لام میم سے لے کر سورہ رحمان تک پڑھنے کا ارادہ ہے, اور نیت کے مطابق اللہ تعالی سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اختتام تک بھی پہنچائیں گے. تو اس میں سینکڑوں مسائل آئیں گے اور سینکڑوں مضامین آئیں گے, تو انشاءاللہ اس میں ہماری عبادت خوب اچھی اللہ تعالی قبول فرمائے. تو اس طریقے سے ہمیں مسائل کا علم ہوگا تو ہمیں دین پر چلنا اور بھی زیادہ قیمتی ہو جائے گا, اور مضامین سے دل بھی کھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا حصول, جیسا کہ نام بھی اس کا معارف القرآن ہے, تو قرآن پاک تو سب سے بڑا ہدایت کا اثر چشمہ ہے, تو اس سے ہم جو معارف حاصل کریں گے قرآنی معارف, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے معرفت بھی عطا ہوگی. اور جیسا کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی تعلیم ہے, بزرگوں کی تعلیم ہے, کہ جو بھی عمل ہم شروع کریں اس میں نیت اللہ کی محبت کے حصول کی کا ہے, تو اللہ کی محبت کا حصول کی نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ. اس سے معرفت سے چونکہ محبت پیدا ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس یہ سلسلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی بنائے گا, اور ساتھ ساتھ ہمیں مسائل اور مضامین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اور جیسا میں نے عرض کر دیا ہے, یہ میں نے تھوڑی سی بات اور اس لیے کر لی کہ تاکہ کل ہم براہ راست سبق شروع کر دیں. تو جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس میں معارف القرآن کا جو متن ہے قرآن پاک کا, اس کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جس کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنے ترجمے میں, تو وہی ترجمہ اس میں لیا گیا ہے. تو بزرگوں اور اسلاف کے ترجمے, یہ بہت بڑی ہماری سعادت ہے کہ آسان کر کے اس میں لکھ دیے گئے ہیں, تو اس سے جو ہے ہمیں بالکل مستند اور اپنے بزرگوں کا ترجمہ ملے گا. ساتھ میں جیسا عرض کیا تھا کہ خلاصہ تفسیر ہے, تو یہ بھی بیان القرآن جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اس سے لیا گیا ہے. اور اس میں خوبی یہ ہے کہ مشکل الفاظ کو آسان کر کے اس میں لکھ دیا گیا ہے, تو اس طرح سے تفسیر بھی آسان ہو گئی, مختصر اور جامع تفسیر ہے اور آسان بھی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر معارف اور مسائل کا سلسلہ ہے, تو یہ معارف اور مسائل جتنے بھی ہیں منسوب تو ان کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی سے کیا جائے گا, لیکن حضرت خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میرا کچھ حصہ نہیں, بلکہ یہ تمام کے تمام علوم اور معارف متقدمین, تابعین, صحابہ اور تمام جو ہے سلف صالحین سے لیے گئے ہیں. تو اس طرح سے یہ اور بھی زیادہ قیمتی ہو گیا کہ معارف اور مسائل بھی اس میں جو کچھ بھی ہیں وہ سلف صالحین کے ہیں, اور اسی کے اندر احادیث مبارکہ بھی آئیں گی, تو ایک حدیث کا بھی پہلو اور سیرت کا بھی پہلو انشاءاللہ تعالی اس میں آ جائے گا, اور اس کے علاوہ اس میں واقعات بھی ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے اندر بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا. اللہ تعالی اس پورے سلسلے کو نافع بنائے اور اس کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے, اللہ تعالی اس کے ہمیں ایسی توفیق دے اور اس طرح سے ہم کام کریں کہ یہ اور ایک وسیع حلقے کو سیراب کرے, اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے. اور آج میں نے پھر غور کیا تھا, تو اس میں انشاءاللہ تعالی چونکہ میں نے مشکل اور بہت گہری اور دقیق باتوں کو موقوف کر دیا ہے, تو امید ہے کہ ہر کوئی انشاءاللہ ہر خاص عام اس سے نفع اٹھا سکے گا. لہذا جو میں نے اس میں پابندی لگائی تھی کہ خاص ہی لوگ سن سکتے ہیں یا اہل استعداد سن سکتے ہیں, اس کی ضرورت ابھی محسوس نہیں ہو رہی, تو انشاءاللہ تعالی اس کو جس طرح سے عام ہماری مجلس صبح کی ہوا کرتی تھی اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی اس کو عام سنا جا سکے گا. اور علاوہ اس کے جو لوگ اپنے خاص گروپ میں جن کی جان پہچان ہے ان کو آگے بھیجتے تھے, اور جو لوگ دلچسپی سے اس کو سنتے تھے ہمارے پہلے سلسلے کو, اسی طرح سے اس کو بھی جو سننا چاہیں اس کو فارورڈ کرنے کی عام اجازت مناسب معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس سلسلے کو وسیع فرمائے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عاقل اور محتاط شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو دلیل اور فرما بردار کرے اللہ تعالی کے امر کا, اور عمل کرے ماں بعد موت کے لیے, اور احمق اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا آرزو مند ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہو, یہ بھی سنت ہے, اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں, کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شمائل و اخلاق و عادات کے بیان چل رہا ہے, اور گزشتہ روز سے پیوستہ یہ مضمون ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص وقت کو بھی تقسیم فرما دیتے تھے, اور اس حصہ وقت کو اپنے خاص احباب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے, مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے. اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفاء نہ فرماتے, یعنی احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاویہ کا, بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے. اور اس حصہ امت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم اور عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے, اور اس وقت ان لوگوں پر بقدر ان کے فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے. سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی, کسی کو دو ضرورتیں ہوتی, کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی, سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.